بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تدبر قرآن کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ، ہمارا کیا تعلق ہے اور ہم کس طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان میں سے میں دو طریقوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، سلف کا تعلق قرآن مجید سے کیا تھا، اور پھر خلف کا تعلق آج کے دور میں ہمارا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ. سلف کا معنی ہے صحابہ کرام اور گزرے ہوئے اچھے لوگ، جن میں صحابہ کرام سر فہرست ہیں، جن میں تین بہترین زمانے شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم قرنی یا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس پر آج میں ہوں، آپ سلم کا زمانہ، پھر اس کے بعد بھی آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. سلف کا تعلق جو قرآن مجید سے رہا ہے، بڑا عجیب و غریب رہا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے زندگی کا ایک قیمتی حصہ سمجھا ہے. زندگی سے گزرتی ہے انسان کی، اور ان کی زندگی میں بعض اہم چیزیں ہوتی ہیں، تو صحابہ کرام سلف کی زندگی میں قرآن مجید جو تھی ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا، جس کے بغیر وہ اپنے آپ کو کمزور اور ناقص محسوس کرتے تھے کہ ہم ناقص ہیں، کوئی نہ کوئی کمزوری کہیں نہ کہیں پہ ضرور ہے. اور ان میں سے میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. اب دیکھیں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے، سیدنا عمر بن الخطاب نے سورۃ البقرہ 12 سالوں میں ختم کی. سورۃ بقرہ صرف 12 سال سورۃ بقرہ پڑھتے رہے، تدبر کرتے رہے سورۃ بقرہ میں بس. اور جب سورۃ بقرہ کا تدبر کیا اور ختم کی سورۃ بقرہ کو، تو ایک خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام اور احسان کیا میرے اوپر کہ میں نے سورۃ بقرہ کو سمجھا ہے. اور امام مالک نے موطأ میں بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے، ان کے بیٹے نے، سورۃ البقرہ سمجھتے سمجھتے 8 سال لگا دیے. یہ 4 سال کی جو تھوڑی سی کمی تھی، وہ علم تھا جو اپنے والد سے لیا اور دوسری جگہ سے لے لیا. سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام کے سردار ہیں، وہ بکر العمر، عمر رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین. ایک سورۃ بقرہ کے لیے 18 سال، میرے بھائی 18 دن نہیں، میں 18 سال کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں تو پھر قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے؟ قرآن تو پڑھتے جیسے پڑھتے ہیں، لیکن تدبر کے لیے جب کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے جب کوئی چیز پکڑتے اور پڑھتے ہیں، تب اس میں سے ایک ایک چیز کو نکال کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. سيدنا عثمان رضي الله عنه. مشهور قصة ہے، آخر وقت ہے، دشمن سر پہ ہیں، قاتل سامنے کھڑے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیسے کیا؟ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کو اٹھایا اور بیٹھ گئے. وہ سب صحابہ کو منع کر دیا کہ کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائے، تلوار نہ اٹھائے، جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ ہی مجھے منظور ہے. قتل غارت مسلمانوں میں آپس میں ہو نہیں ہونی چاہیے، میری وجہ سے کسی مسلمان کا نجائز قتل ہو یہ مجھے منظور نہیں. ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا، اور جو فتنے والے لوگ تھے ان میں منافقین بھی شامل تھے، جب وہ داخل ہوئے، مختصر بیان کر رہا ہوں، انہوں نے دیکھا سن عثمان قرآن مجید پڑھ رہا ہے. قرآن مجید جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے تو پھر قرآن کو اپنا لیتے، مشکل ترین وقت میں قرآن کو اپنا لیتے. اب موت سے بڑھ کر کوئی مشکل وقت ہے؟ مشکل وقت جب آخر وقت آتا ہے، موت قریب ہوتی ہے، تو انسان کوشش کر جان بچ جائے. یہ عظیم لوگ جو تاریخ میں اس زمین پر چلتے پھرتے ستارے ہیں، موت کا وقت آیا ہے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور جب ظالموں نے قتل کیا، شہید کیا، تو قرآن مجید پر خون کے دبے گئے، اور جس لفظ پر خون کا دبا گیا وہ تھا فسیکفیکہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور پوری تاریخ گواہ ہے، جو بھی سیدنا عثمان کے قتل میں شریک تھے ان سب کا قتل ہوا، ایک بھی نہ بچا، سب پر حد قائم کر دی گئی اور قتل کر دیے گئے، یا جنگ میں قتل کر دی گئے، یا پکڑے گئے اور حد قائم کر دی گئی. ان میں سے آخر میں بوڑھا شخص تھا جو چل نہیں سکتا تھا، حجاب یوسف کو پتہ چلا کہ ایک شخص ابھی زندہ ہے، بوڑھا ہے، چھپا ہوا ہے، تو اس بوڑھے کو لایا گیا، اٹھا کے، اندھا ہو چکا تھا، لنگڑا ہو چکا تھا، بوڑھے کی وجہ سے، عمر رسیدگی کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا تھا، ضعیف ہو چکا تھا. تو اس نے حجاج کو دیکھے، ایسے مسکرایا کہ اب کیا کرے گا میرا، یعنی بخشی دے گا کیا، میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں، یعنی مجھے معاف کر دے گا شاید. تو حجاج نے کہا، تو اس شخص نے کہا کہ مجھ پر رحم کرو، ابھی کیا رہا ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تو حجاج نے کہا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تم نے سیدنا عثمان پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ آج تمہارے بھی سزا سزا موت ہے. اور اس شخص کا اس عمر میں سر قلم کر دیا، اس کو بھی نہیں چھوڑا. فسیکفیکہم اللہ عام بات نہیں ہے میرے بھائی، اس کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی اور چیز باقی نہیں رہتی. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت پہلے پارے میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پہلے پارے میں کہ آخری آیات میں ہے، بس جہاں پر دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے نا، دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اس صفحے میں دیکھ لیں، یہاں پہ سامنے والے صفحے میں. سیدنا خالد بن ولید اللہ عنہ، معروف عظیم سپہ سالار صحابی، قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اسے روتے ہیں اور فرماتے ہیں کلام ربی کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. پھر روتے ہوئے فرماتے ہیں، داڑھی تر ہو جاتی ہے ان کی، کہ مجھے قرآن مجید کے حق ادا کرنے سے، جیسا کہ قرآن مجید کا حق ادا کرنے کا حق ہے، جہاد نے دور کر دیا. یعنی جہاد کی وجہ سے میں قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر چکا جیسا کہ حق کرنے کا طریقہ ہے. یہ عذر پیش کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں، کتنی پیارا عذر ہے، کتنی پیاری وجہ بیان کی ہے. ہمارے پاس کیا عذر ہے آج؟ ہمیں کس چیز نے قرآن مجید کے حق ادا کرنے سے دور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ پانی پیا، پانی جیسے ہم پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیا، رونا شروع کر دیا، خوب روئے، کافی دیر تک روتے رہے. اب جو بیٹھے ہوئے تھے ساتھی سب پریشان، کیا ہو گیا؟ ابھی تو ٹھیک تھا، باتیں کر رہا تھا، پانی پینے کے بعد اتنا رونا، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ فرماتے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحیل بینہم وبینما یشتہون، سورہ سبع آیت نمبر 54 میں، 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو وہ چاہتے تھے یعنی کافر چاہتے تھے ان کے اور ان کے بیچ میں دیوار سے قائم کر دی گئی، ان کو دور کر دیا گیا ہر اس چیز سے جو وہ چاہتے تھے، جو وہ چاہتے ہیں ان کو اس سے دور کر دیا گیا، وہ محروم ہو گئے. پھر آگے فرماتے ہیں فعرفت ان اہل النار لا یشتہون الا الماء الباری، تو مجھے پتا چلا کہ جہنمی لوگ جو ہیں وہ صرف ایک ہی تمنا کریں گے کہ انہیں ٹھنڈا پانی ملے گا. وقد قال الله عز وجل، اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہمیں صرف پانی دے دو اور جو رزق اللہ تعالیٰ تمہیں دے ان میں سے تھوڑا سا کچھ دے دو، یہ تمنا کریں گے کافر جہنم میں. سیدنا تمیم الدار رضی اللہ عنہ، یہ اور عظیم صحابی ہیں، تمیم الدار رضی اللہ عنہ، سورۃ الجافیہ کی جب یہ آیات پڑھتے، ایک مرتبہ پڑھی تو پڑھا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون فلم يزل يكررها ويبكي حتى اصبح وهو عند المقام، مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر کعبے کے سامنے یہ آیت پڑھی. جب اس آیت پر پہنچے تو صرف یہی پڑھتے رہے، ساری رات اسی آیت کا قیام کیا، ایک آیت کا یہی پڑھتے رہے. جانتے اس آیت کا معنی کیا ہے؟ کیوں بار بار پڑھتے رہے؟ کیا ان لوگوں نے جو گنہگار ہیں، گناہ کر چکے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان والے اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا ان لوگوں کو برابر کریں گے؟ ہم وہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہیں، بدکار اور ایماندار، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہیں، چاہے زندگی میں یا موت میں، نہ دنیا میں وہ برابر ہیں، نہ موت میں، موت کے وقت اور نہ موت کے بعد کی زندگی میں برابر نہیں ہیں. ساء ما یحکمون، کتنی برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو کتنی برا فیصلہ ہے کہ برے اچھے دونوں برابر کر دیے. اور اسی ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے جب تک کہ صبح نہ ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب سورۃ طور پڑھتے، سورۃ الطور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. یہ پڑھتے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی کہ بعض اوقات رشتے تارے ہو جاتے ہو، بے ہوش ہو جاتے، اسے آگے نہ پڑھ سکتے، اور ایسے بیمار ہوتے کہ ساتھ صحابہ کرام جو ہے وہ عیادت کے لیے جاتے. کیا آج امیر مؤمنین نے سورۃ طور پڑھی ہوگی؟ چند آیات کے آگے بڑھ نہیں سکتے تھے، روتے تھے، قرآن مجید کی آیات سن کے روتے تھے. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ صلاۃ اللیل میں اس آیت کو پڑھا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالی ہم پر احسان کیا اور ہمیں گرم اور تکلیف دہ ہوا، جہنم کی ہوا سے بچا لیا، نجات عطا فرمائی. سموم کہتے ہیں گرم ہوا جو انتہائی گرم ہوا ہوتی ہے, اور عربی میں بھی بعض موسم کے حالات بتاتے ہیں, کہتے ہیں ریح السموم, یہ وہ گرم ہوائیں ہوتی ہیں جو موسم گرما میں بعض اوقات آتی ہیں, سخت گرمیوں میں آتی ہیں. تو عذاب السموم یہ جہنم کی اس ہوا کا نام ہے جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے گرمی کی وجہ سے. فمن اللہ علینا, اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کیا ہے, اور اس احسان میں سے یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب السموم سے نجات عطا فرمائی, اور یہی آیت پڑھتے رہے ساری رات. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھی صلاۃ اللیل قیام, اسی آیت سے پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے, یہی آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, یہاں تک کہ فجر کے مؤذن نے اذان دی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام قاسم بن معین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر, سورة القمر کی آیت نمبر 46, بل الساعة موعدهم, بلکہ قیامت ان سے وعدہ ہے اور قیامت بہت ہی سخت ہے اور تکلیف دہ ہے. یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر, بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر, بل الساعة موعدهم, بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. یہ پڑھتے رہے روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے رہے. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص آیا, ان لوگوں نے شراب پی, شراب کے حد قائم کرنے کے لیے. ان شرابوں میں سے ایک شخص تھا جو روزے دار تھا. تو امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کوڑے روزے دار کو مارو, پھر اس کو تو روزہ تھا, اس کو کوڑے کیوں مارنے ہیں؟ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم, جب وہ نافرمانی کریں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو, اگر ان کو نصیحت نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے, ان کے ساتھ نہ بیٹھو, اگر تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو, انہی جیسے ہو. اس عہد پہ عمل کرتے ہوئے روزے دار پر سب سے پہلے شراب پینے کی حد قائم کر دی گئی. امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ مشہور تابعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے وقت اس امت کو وہ چیز عطا کی جو انبیاء کو بھی عطا نہیں کی. تعجب کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو, اس عظیم امت کو وہ چیز عطا کی مصیبت کے وقت جو ان سے پہلے انبیاء کو بھی عطا نہیں کی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الذین اذا اصابت مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ان اللہ وانا الیہ راجعون انبیاء کو دیتا تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں کبھی یہ نہ کہتے یا اسفا علی یوسف, بلکہ یہ کہتے ان اللہ وانا الیہ راجعون. کتنی عظیم امت ہے, دیکھیں ذرا کتنی پیاری امت ہے, پیارے نبی کی پیاری امت. آج اس امت کا حال دیکھیں, امام حسن بصری جب حجاج بن یوسف کا ظلم بہت زیادہ ہوا اور پھیل گیا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے, تو اب مشورہ کہ ہم تلوار سے نکلیں. دیکھیں امام حسن بصری دیکھیں کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حجاج اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب تلواروں سے نہیں دور کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب توبہ سے, انابت سے اور دعا سے دور کیا جاتا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, عذاب تب ہوتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے, اور اندراز تب ہوتا ہے جب نافرمانی ہوتی ہے. اور نافرمانی کا علاج کیا ہے؟ تلوار ہے، استغفار ہے، توبہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ کلام، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بیان کیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا رَبِّي وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتے اور تضرع سے ہمارے پاس واپس آتے، ہماری طرف واپس آتے. تضرع کہتے ہیں گڑ گڑا کر دعا کرنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا ایک مرتبہ، تو امام مالک نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. تو سوال کرنے والے جو ہے سر کبھی عام سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ کو نہیں آتا. امام مالک غصہ آیا اور فرمایا کہ علم میں کوئی عام چیز نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. کیا تم اللہ تعالیٰ کس فرمان کو نہیں سنا؟ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر ایک بھاری قول نازل کریں گے. تو قرآن میرے بھی بھاری قول ہے، واللہ اگر یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ اگر اس قرآن کو آسان نہ کرتا تو اسے کوئی پڑھ نہ سکتا، یعنی سینے میں اٹھانے سے دور کی بات ہے، پڑھ بھی کوئی نہیں سکتا. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت پانے کے لیے، تو کوئی ہے جو نصیحت پائے؟ امام محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ میں اذا زلزلت الارض زلزالها یا القارعہ بار بار پڑھوں، بار بار پڑھوں، مجھے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں قرآن کو جلدی سے پورا قرآن کا ختم کر لوں. جلدی سے قرآن کا ختم کرنا ایک طرف، اور دو صورتیں، صورت الزلزلہ اور صورت القارعہ، میں بار بار آہستہ آہستہ تدبر کے ساتھ پڑھوں، یہ زیادہ بہتر ہے. امام مجاہد سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ہے، دو شخص ہیں، ایک نے سورہ بقرہ آل عمران پڑھی اور دوسرے شخص نے اسی وقت میں سورہ بقرہ اکیلے پڑھی، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ فرماتے ہیں جس نے سورہ بقرہ صرف سورہ بقرہ پڑھی وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس نے جلدی میں پڑھی اور اس نے آہستہ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی. الفضيل بن عياض معروف تابعی ہیں، ڈکیت تھے، چور تھے، ڈکیتی کرتے تھے. ایک مرتبہ چوری کرنے کے لیے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، دیوار پھلانگنے کی کوشش کی، جو ہی دیوار پر بیٹھے ایک ٹانگ اس طرف ایک ٹانگ اس طرف، تو کان میں قرآن مجید کی ایک آیت آئی. جو گھر والا تھا، گھر کے اندر جو تھا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہا تھا، بلند آواز میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، سورۃ حدید کی آیت نمبر 15 پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں کو یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کے دل نرم ہو جائے اور توبہ کر لیں؟ بس یہ سنا، ادھر بیٹھے ہی وہ آیت سیدھا کان سے اتر کے دل میں لگی. بس فرمایا بلا قد آن، بلا قد آن، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں. اسی دیوار پر بیٹھے ہوئے، ایک ٹانگ اس طرف ہے اور ایک ٹانگ اس طرف ہے، واپس اترے اور فضل بن عیاض امت کے اماموں میں سے ایک امام بن گئے. ایک آیت نے ان کی زندگی تبدیل کر دی، اور پورا قرآن ہمارے پاس ہے، کیا قرآن نے ہمارے ذمہ کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ امام ابن المبارک کی طرف ایک شخص آیا تو شخص نے کہا کہ میں نے رات پورے قرآن کو ختم کیا ہے. میں وہ سمجھتا کہ میں بڑا کام کر کے آیا ہوں, ایک رکعت میں میں نے پورا قرآن ختم کر دیا, یعنی دو رکعت جو پڑھی دونوں میں ہی میں نے پورا قرآن ختم کر دیا. فقال, امام مبارک فرماتے ہیں, فانی اعرف رجلا, میں ایسے شخص جانتا ہوں, لم یزل البارحہ, کہ رات کو سارا رات وہ صرف یہ پڑھتا رہا, الحاق متکاثر, فجر ہو گئی اسے آگے نہ جا سکا, ساری رات سورۃ تکاثر پڑھتا رہا, بس وہ اسے آگے نہ جا سکا. میں تو اس شخص کو جانتا ہوں جو تم نے کیا میں نہیں جانتا, تم نے کیا کیا ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس شخص نے یہ کیا ہے. جانتے وہ کون تھا؟ وہ خود تھا, وہ کسی اور بارے میں کیا جانتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے ایسا کیا, میں کہا میں ایسا شخص جانتا ہوں جسے ساری رات سورۃ التکاثر کا قیام کیا ہے. یہ تو تھے ہمارے سلف, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت ڈال دی, اسی قرآن مجید کی برکت سے ان کی زندگی تبدیل ہوئی اور دنیا میں چلتے پھرتے ستارے تھے اور ایسی مثال قائم کر کے گئے دنیا میں کہ ان جیسا نہ کبھی کوئی ہے نہ کبھی کوئی آ سکتا ہے. آئے دیکھتے ہمارا کیا تعلق ہے قرآن مجید سے. سب جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, میں سے بعد میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, ہم نے قرآن مجید کو بہت سارے کپڑوں میں لپیٹ کے اونچی جگہ پر رکھا ہے, ایسی اونچی جگہ پر جہاں پر ہمارا ہاتھ آسانی سے نہ جا سکے, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی قرآن مجید کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں کہ اسے بلند جگہ پہ رکھا جائے, کیونکہ یہ بلند کلام ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. قرآن مجید کپڑوں میں لپیٹنے کے لیے, بلند جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں نازل ہوا. آپ بلند جگہ پہ رکھیں, اچھے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھیں, لیکن اصل جو قرآن مجید کی نازل کرنے کی وجہ وہ ہے تدبر کرنا, اس کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا. یہ ضابطہ حیات کتاب ہے, یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. جب ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی, اوپر رکھ لیا, دور کر دیا, تو آج ہماری یہ حالت ہوئی ہے. نمبر دو, قرآن مجید جو پڑھتے ہیں,
you
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر دو، بعض مسلمان قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے گھر میں رکھتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے تو ہمارے سارے معاملات درست ہیں، قرآن مجید کا ہونا ہی کافی ہے. نمبر تین، قرآن مجید کو صرف خوبصورتی ڈیکوریشن کے لیے، کیسے بعض پینٹنگز میں قرآن مجید کی آیات لکھی، آیت الکرسی ہے، اس طریقے سے کچھ آیات لکھی ہیں، اس طریقے سے رکھتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، قرآن مجید سے لازم نہیں ہو کہ پینٹنگ خوبصورت پینٹنگ کے لیے اس کو دیوار پہ لگایا جائے، یہ بھی ادبی ہے قرآن مجید کے ساتھ. بعض لوگ جو ہیں وہ صرف زبان سے تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، صرف زبان سے تلاوت کرتے ہیں صرف حافظ بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں. بعض لوگ حفظ تو نہیں کرنا چاہتے لیکن صرف تلاوت کرنا چاہتے ہیں، زبان سے تلاوت کرتے ثواب حاصل کرنے کے لیے. نمبر چھ، بعض لوگ قرآن مجید کو سمجھنا تو چاہتے ہیں لیکن سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق نہیں، اپنے اماموں کے سمجھ کے مطابق، جیسے ان کے امام کہتے ہیں ویسے بات مان لیتے ہیں اور اپنے اماموں کی مرضی کے مطابق قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ بعض اہل بدعہ رافضی ہیں، خارجی ہیں، عدل تقلید کرنے والے اور دیگر اہل بدعہ جو ہیں اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر سات، قرآن مجید کو محض عقل یا منطق کی بنیاد پر سمجھنا، یہ سمجھنا تو ہے لیکن اپنے عقل کی بنیاد، جو عقل میری کہے گی وہ سمجھوں ورنہ نہیں سمجھوں گا میں. نمبر آٹھ، قرآن مجید کو اپنی خواہش نفسانی کی بنیاد پر سمجھنا، ایک عقل ہے ایک خواہش ہے. عقل مطلب یہ ہے کہ عقل اس کو مانتے نہیں مانتا لیکن میری جو میرا دل کرتا ہے میں وہ چاہتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کی تعویل ضرور میں کرتا ہوں. نمبر نو، بعض لوگوں نے قرآن مجید کی طرف غلط واقعات منسوب کیے ہیں. اس کی مثال میں جیسے کہ 11 ستمبر میں جو واقعہ ہوا تھا، بعض لوگوں نے اس واقعے کو قرآن مجید سورۃ توبہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ بیان کیا تھا یہ واقعہ ہونے والا اور یہ ہوا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ کافر جو ہے آج انہیں جرت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم قرآن کو جلانا چاہتے ہیں. جس قرآن میں ایسی تعلیم ہو جس میں معصوم جانے چلی جائے، بے گناہ لوگ مارے جائیں ہزاروں کی تعداد میں، تو اس قرآن کو رہنے کی ضرورت کیا ہے پھر دنیا میں؟ نعوذ باللہ. تو قرآن جی کی طرف بعض لوگوں نے غلط باتیں منسوب کی ہیں اور یہ بھی ایک خواہش نفس ہے، اس کی مثال ہے. نمبر دس، بعض لوگوں نے قرآن مجید کو صرف محض تعویذ کے لیے استعمال کیا ہے، بس تعویذ لٹکایا ہے، قرآن کی برکت ہم نے حاصل کر لی ہے تعویذ کی شکل میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے. بعض لوگوں نے نمبر 11، نمبر 12، بعض لوگوں نے قرآن مجید کو جادو کے لیے استعمال کیا ہے، نعوذ باللہ، جادو کے لیے، جادو کرتے قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے، نعوذ باللہ. اور جادوگر اس وقت تک بہترین جادوگر نہیں بن سکتے ہیں، بڑا جادوگر نہیں بن سکتے، نعوذ باللہ، بلکہ بدترین جادوگر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ایسا عمل نہ کرے جو اسے شیطان کے زیادہ قریب کر، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور کرے. اور ان اعمال میں سے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، حمام میں رکھنا قرآن مجید کو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، پاؤں کے نیچے رکھنا نعوذ باللہ، یا اور جادوگر جب جادو کرتا ہے تو قرآن مجید کی آیات گندگی سے لکھتا ہے، نعوذ باللہ، نہ پاکی سے لکھتا ہے، لکھتا ہے تعویذ بنا کے. یہ تعلق ہے بعض مسلمان کو قرآن مجید کے ساتھ. اور بعض ایسا گروہ، ایک ایسا گروہ بھی ہے قرآن جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تدبر بھی کرتا ہے، کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جیسا کہ سلف صحابہ کرام اور سلف صالحین نے کیا، اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اگرچہ بہت کم ملے کے موجود ہیں الحمدللہ. اور ان سب سے اچھے یہ آخر والے ہیں، اور ان سب سے برے وہ لوگ ہیں جو جادوگر ہیں، جو جادو کرتے ہیں. یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت میں سارے کے سارے بلکہ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی عظمت موجود ہے، لیکن ہم نے دیکھے یہ دیکھا ہم نے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم نے تعلق کیسے کیا ہے. آج ہم قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کہ یہ جو سلوک میں نے بتایا ہے اس سلوک اور اس تعلق کے بعد کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا؟ کیا ہم اگر اس قرآن مجید کے حق کو ادا نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کریں گے, کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی اور عزت کی موت دے گا؟ ہرگز نہیں میرے بھائی. اس لیے ہمیں اگر نجات حاصل کرنی ہے فعلق برعیل الاول, تو پہلے لوگوں کے راستے کو اختیار ہی کرنا پڑے گا, دوسرا راستہ ہی نہیں. وہ ہے سلف صالحین کا راستہ. سلف اگر سارے سیرات ایک آیت کو قیام یا ایک سورت کے قیام تدبر کرتے تو اس کی ایک وجہ ہے. وجہ وہ عربی جانتے تھے, تدبر کرتے تھے اور ان کا فوراً اثر دل پہ ہوتا تھا اور ان کی زندگی اچھی ہو جاتی تھی, اچھے مسلمان ہو جاتے تھے, بہترین مسلمان ہو جاتے تھے, علم والے عمل والے مسلمان ہو جاتے تھے. لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں, صلاۃ اللیل بھی اگر پڑھتے ہیں تو جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا ختم ہو جائے اور ہمیں صرف لفظ کا ثواب مل جائے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے پہلے نمبر پر, آپ لوگوں کو, حاضرین و سامعین کو قرآن مجید کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو بدل دے جس طریقے سے سلف صالحین کی زندگی کو بدل دیا اور انہیں اس دنیا کے بہترین انسان بنا دیا. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.